الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصل. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ، شیخ العرب والعجم عارف باللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت نے فرمایا کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک خارجی ہے اور ایک داخلی ہے، ایک بیرونی دشمن ہے اور ایک اندرونی دشمن ہے، فورینر اور انٹیریئر. جیسے منسٹری ہوتی ہے نا، فورین منسٹری، سامنے بیٹھا کرو. ایک دفعہ کی بات کو یاد رکھو، فورین منسٹری اور انٹیریئر منسٹری، وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ. تو فرمایا انسان کے دو دشمن ہیں، ایک خارجی اور ایک داخلی. تجربے کی بات یہ ہے کہ داخلی دشمن خارجی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے. جیسے بعض کفار ایسے ہیں کہ ان سے زیادہ خطرناک ہمارے ہاں رہنے والے وہ غیر مسلم اور غیر حق لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، مثلا قادیانی اور روافض. کیونکہ کوئی یہودی اپنے کو مسلمان نہیں بولے گا، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی سکھ اپنے کو مسلمان نہیں کہے گا، لیکن قادیانی کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، مسلمان ظاہر کرتے ہیں. تو یہ داخلی دشمن ہے. اور جیسے عرض کیا کہ داخلی دشمن خارجی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کے دو دشمن ہیں، خارجی اور داخلی. خارجی دشمن ہے شیطان. اللہ تعالی نے اس کی دشمنی کو فرمایا: ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اس کی دشمنی گویا ہمیشہ کی ہے، یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا. کبھی ظاہری طور پر اچھا اور خیرخواہ بنے گا، لیکن اس کی اچھائی میں بھی دشمنی ہوگی. اس پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے، یعنی وحی لکھا کرتے تھے، اور اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ کم ہوا کرتے تھے، اور ان کو ایک نسبت یوں بھی حاصل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں، یہ بھی نسبت ان کو حاصل ہے، ان کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے. اور علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں، اپنے گھر میں سو رہے تھے، تہجد کا وقت تھا، تو کسی نے ان کو آ کر اٹھایا کہ آپ صحابی رسول ہو کر سو رہے اور تہجد کا وقت ہے. خیر یہ اٹھے، کہا بھائی بہت اچھا، یہ تو بڑا اچھا کام ہے، اچھا ہوا تہجد کے لیے اٹھا دیا مجھ کو. پھر ان کو خیال آیا کہ میرے گھر میں یہ کوئی گھر شخص کیسے گھس آیا. تو چونکہ امیر المومنین تھے، حاکم تھے، فرمایا کہ کون ہے بھائی؟ میں نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب کہ میں کون ہوں؟ میں آپ کو ایک اچھی بات بتا رہا ہوں کہ تہجد کے لیے اٹھیے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ کون ہے؟ تو امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا بتاؤ ہو کون؟ اس نے اس سے چھوڑے آپ کیا کریں گے، ویسے میں بہت مشہور ہوں لیکن ہوں بدنام زمانہ. المعروف شیطان، المعروف بھی شیطان. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو شیطان ہے اور مجھ کو تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے. اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا نام عزازیل تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، معلم الملائکہ تھا، چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا، پرانی عادت ہے عبادت کی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، فرمایا کہ تیرا چکر مجھ پہ نہیں چلے گا، سچ سچ بتایا کیا بات ہے. کہا اچھا بھائی بتایا دیتا ہوں کیا بات. کیا ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد قضا ہو گئی تھی، تو آپ اتنا روئے تھے اس قضا پر کہ رونے سے جو آپ کو قرب ملا وہ تہجد پڑھنے سے بھی نہ ملتا، کیونکہ آپ نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہ مجھ کو تہجد پڑھنی تھی، قضا ہو گئی، اللہ سے رو کر گڑگڑا کر آہوزاری کی، فریاد کی، تو اس رونے پر، اس ندامت پر، اس گڑگڑانے پر جو آپ کو قرب ملا اتنا قرب تو تہجد سے بھی نہ ملتا، اس لیے میں کڑ رہا ہوں، میں جل رہا ہوں، جیلس ہو رہا ہوں، حسد کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ اونچے نہ جائیں، بس تہجد پڑھ لیں. میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح شیطان بعض مرتبہ چھوٹی نیکی میں لگاتا ہے اور بڑی نیکی سے محروم کرتا ہے. مثلا علم حاصل کرنا، وہ علم حاصل کرنے کا وقت آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ذکر میں لگا دے گا، کہ پڑھو، مسئلہ نہ پوچھو، یا نوافل میں لگا دے گا. حالانکہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور عالم کی بات کچھ اور ہے، علم کی بات کچھ اور ہے. جب علم آتا ہے تو ایک عالم 1000 عابد پر بھاری ہے، کیونکہ اس کے پاس علم کی دولت ہے. اس پر بھی میرے شیخ ایک واقعہ فرماتے تھے، بزرگوں نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ شیطان نے جو اپنا یہ روزانہ نقل کرتا ہے، خدائی کی نقل کرتا ہے، قرآن پاک میں ہے نا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا پہلے وہ پانی پر تھا، پھر اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھوا لیا، اور پہلے پانی پر تھا، وکان عرشہ علی الماء. تو یہ روزانہ سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنی ذریات چیلے چانٹوں کو جمع کرتا ہے، اور گھرو گھنٹال جو ہے یہ شیطان وہ سب سے رپورٹنگ لیتا ہے. لہذا اسی رپورٹنگ میں ایک شخص نے بتایا کہ میں نے یہ گناہ کرایا، فلاں کو بہت خوش ہوا، میاں بیوی کی لڑائی کرائی، میاں بیوی کی لڑائی کرائی، بڑا شیطان خوش ہوا، شاباش دی اس کو بہت کہ تو نے بڑا زبردست کام کیا. کیونکہ میاں بیوی میں لڑائی ہو تو دو خاندان بالکل کٹ جاتے ہیں، بہت نقصان ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی شیطانی کام ہے. اس لیے اگر کوئی انسان ایسا کام کرے، میاں بیوی کو لڑائے، تو یہ بہت پکا شیطان ہے. یہ جو بعض انسانوں کا بھی کام ہوتا ہے نا، شیطانی کام. اس لیے فرمائے آپ کو کہے کہ انسان بھی شیطان، جی من الجنتی والناس، کہ وہ شیاطین جو جنوں میں سے ہیں اور وہ شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں، ان سے بھی پناہ مانگی. اور بعضوں کا کام ہی ہوتا ہے آگ لگانا، میاں بیوی کو لڑانا. اور اسی طرح بازے اولادوں میں، اولاد اور ماں باپ میں اور اولاد میں لڑائی کراتے، تو اولادوں کو کہتے ہیں تمہارا باپ تم پہ بہت سختی کرتا ہے، تمہارا باپ ایسا ہے. ادھر باپ کو ادھر دوسری شکایتیں لگاتے کہ تمہارا بیٹا، تمہارا بچے ایسے کرتے، وہ لڑاتے. یہ بھی شیاطین کا کام ہے. بہرحال بہت خوش ہوا شیطان، بڑی شاباش دی، بڑا خوشی. پھر اس نے بتایا کہ ایک بچے کو میں نے، طالب علم جو پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کو ویڈیو گیم پہ لگا دیا، ارے تم سنوکر کھیلو سنوکر اور ٹی وی دیکھو، آؤ آؤ بیٹا، آؤ 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 دیکھو ٹی وی، کوئی بات نہیں، ابا کو بتائیں گے نہیں، گھبراؤ مت، تم آؤ کوئی بات نہیں، دیکھو لوڈو کھیلو. کبھی کبھی تفریح بھی کرنی چاہیے، شریعت تفریح سے منع نہیں کرتی ہے. آؤ آؤ گھر آؤ. اب اس کو فلمیں دکھا رہے ہیں، ویڈیو دکھا رہے ہیں، اور علم سے محروم کر رہے ہیں. شیطان تو بس خوشی کے مارے رقص کرنے لگا. اب سارے شیاطین نے کہا کہ ہم اس نے کون سا کام کیا، ایک بچے کو تو گمراہ کیا. انہوں نے کہا ایسا کون سی بڑی بات ہے جو تم نے اس کو اتنی شاباش دی ہے، اور اپنے شیاطین کی سلطنت کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا اس کو. اس نے کہا کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. ایک شخص تھا جو بہت عابد مشہور تھا، لوگ بھی بڑے معتقد تھے. اب وہ اس کا معمول تھا کہ عبادت گزار بہت، اپنے گھر میں بھی عبادت کرتا تھا. رات کا وقت چکے ہو گیا تھا، کیونکہ مغرب کے بعد لگاتا ہے یہ اپنا تخت، اس لیے منع بھی کیا کہ مغرب کے بعد، مغرب اس کے بعد بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی نہیں نکلنا چاہیے. ویسے تو حدیث شریف میں بچوں کا منع ہے، لیکن بڑوں کو بھی بلا وجہ عورتوں کو نہیں نکلنا چاہیے. مغرب کے بعد گھر کو اپنا ٹھکانہ بنائے، الا یہ کہ کوئی ضروری کام ہو. اس لیے کوشش یہ کرے دن میں اپنے کاموں کو نپٹائے. اب وہ اس عابد کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، شیطان نے گھنٹی بجائی، اندر سے آواز آئی کون؟ شیطان نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. اچھا بھائی جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا، آج آپ کو معراج پہ لے جانا ہے. اچھا میرا براق کدھر ہے؟ اس نے پوچھا. براق وہ سواری تھی نا، تو شیطان ایک گدھے کو تیار کر کے لایا تھا، پھولوں کی دکان پہ لے جا کر اس کو پھول وول لگوا دیے، ٹیپ ویپ سے سب چپکا دیے، چمک پٹی وغیرہ وہ تیار کر کے لے آیا، اس کے ویل ویل بھی صاف کر کے اور جناب دھلائی کرا کے. اب اس کے بعد اس نے اچھا بس میں ابھی تیار ہو کے آیا ہوں. اندر گیا جناب، اپنا جبا نکالا، پگڑی پہنی اونچی اور خوب شان سے، جیسے جالی پیر نہیں چلتا ویسے چلتا ہوا آیا. اس نے کہا یہ حضرت تشریف رکھیے, گدھے پہ بٹھایا. اس کے کہا کہ چونکہ معراج پر جانا ہے, بہت اونچا سفر ہے, آپ کو چکر آ جائیں گے, آنکھوں پر پٹی باندھ دی, باندھنی ہے, باندھو بھائی. اب رات بھر اس کو گھماتا رہا. تو وہ پوچھ بھی رہا ہے کہ عرش کب آئے گا, کہا بے فکر رہے ابھی آنے والا ہے. ادھر صبح ہو گئی تو اس کو کیا کیا کہ ایک محلے وغیرہ تھی وہاں کھڑا کر دیا, اور اس کے بعد وہ چلا. ادھر بچے نکلے صبح صبح, وہ جا رہے تھے مدرسے, بچوں نے دیکھا کہ ایک زرق برق چیز پر بیٹھی ہے, یعنی گدھا گدھے پہ سوار ہے. بچے تو سوجی ان کو مستی شرارتی ہوتے ہیں, کسی نے کان کو چھیڑا, کسی نے لکڑی لے کے پیچھے سے چھیڑا. اب وہ جو گرا تو دھڑ کر کے نیچے گرا. اب جناب وہ گدھا بھاگا, جب بھاگا تو تیز دوڑا تو وہ گرا, چوٹے ووٹے کھائی, اور اس کے بعد جب گھر واپس پہنچا. اچھا ادھر بیوی نے جاتے پوچھا تھا کہاں جا رہے ہو, اس نے کہا بس نہیں. کہا بھائی بتاؤ تو اس رات کو تم تیار ہو کے کہاں جا رہے ہو. کہا میں معراج پر جا رہا ہوں. تو بیوی جو ذرا سمجھدار تھی وہ ہنسی, اس نے کہا کیا تو باتیں کر رہی ہے, معراج تجھے. کہا چل چپ, تجھے کیا بتا. اب وہ جناب جو چوٹے کھا کے پوٹے پھٹے کپڑے اور مٹی دھول میں اٹا ہوا, تو جب گھر میں داخل ہوا تو بیوی ہنسی. کہا ہنسی کیوں ہے, غصہ آیا اس میں. انہوں نے کہا ظاہر بات ہے جیسا تو ہے ویسی تیری معراج ہوگی. ادھر اس کے بعد اشراق کا وقت ہو گیا, تو شیطان نے کہا کہ چلو ایک عالم ربانی ہے, آپ وہاں چلتے ہیں. وہ عالم اس وقت اشراق پڑھ کے اپنے مطالعے میں اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ میں مشغول تھے. دروازہ کھٹکھٹایا, باہر نکلے, کیسے آنا ہوا. کہا کہ میں جبرائیل ہوں. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا نہیں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کی معراج کے لیے, کہ آپ کو معراج پہ لے جانا ہے. نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت, چل بھاگ ادھر سے. شیطان کہے گا تیرا وار ہم پر نہیں چلے گا. شیطان وہاں سے مٹی ڈالتا ہوا بھاگا سر پہ. شیطان نے سمجھایا کہ دیکھو یہ فرق ہے کہ ایک عابد تو ہے لیکن دھوکے میں آ جاتا ہے, لیکن عالم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو نور علم عطا فرماتے ہیں اس کی وجہ سے بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. چلو گدھے پر ایک بات اور سن لو. ایک صاحب کا گدھا تھا, وہ چلتا صحیح نہیں تھا, بہت پلگ صاف کروائے, ٹیوننگ کروائی, لیکن کام ہی نہیں کرتا تھا. مختلف میکینکوں کے پاس لے کر گیا لیکن وہ گدھا دوڑتا ہی نہیں تھا. ایک حکیم صاحب تھے, حکیم کے پاس پہنچا کہ حکیم صاحب بہت پریشان ہوئے, میرا گدھا دوڑتا نہیں ہے. حکیم نے کہا بھائی یہاں گدھوں کا علاج, یہ والے گدھوں کا علاج نہیں ہوتا, دوسرے گدھوں کا علاج ہوتا. تو اس نے بڑی منت کی, رونے لگا کہ میں مزدوری کرتا ہوں, یہ میری اس سے میری مزدوری چلتی ہے, مہربانی کریں. تو حکیم کو بہت رویا اس نے. اچھا اس نے کہا اچھا بھائی اب میں کیا ہے تیرا علاج کروں اس کا. خیر انہوں نے کیا کیا کہ ایک لال لال چیز ہوتی ہے نا پسی ہوئی, اس کی تین پڑیا بنا کے دے دی. کہا جب ایک چلنے میں ذرا ڈھیلا ہو جائے تو ذرا ایک پڑیا کھول کے ذرا پیچھے لگا دیا کرنا. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ گدھے کو باہر لے کے نکلا, اب چلانے لگا, گدھا چلانے. اس نے کہا لگتا ہے پہلی خوراک کا وقت آ گیا. اس نے گدھے کے کھول کے جب لگائی تو گدھے نے چھلانگ ماری اور وہ دوڑنا شروع کیا کہ بس. اس نے کہا واہ یار حکیم صاحب کی ایک خوراک میں کتنا اثر, وہ بھاگ رہا ہے اس گدھے کے ساتھ ساتھ. اتنا گدھے کو تو تیز بھاگا کہ اس کو پہنچنا مشکل ہو گیا. اب گدھا بھاگے چلے جا رہا ہے, وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. بڑا پریشان کی کیا کروں, کہ اگر یہ بھاگ گیا تو میری مزدوری کا کیا ہوگا, یہ تو فرار ہو گیا, میں کہاں پکڑوں گا. اس نے کہا لگتا ہے ایک خوراک مجھے خود بھی لینی پڑے گی. اب اس نے ایک خوراک کھول کے ایک خوراک خود اپنے لگائی, چھلانگ ماری, گدھے سے بھی آگے. اب جناب وہ اب وہ گدھے کی فکر چھوڑ کے اپنے بھاگے چلا جا رہا ہے. اس کے بعد جب وہ کسی نے دوست اس کو ملا, اس نے کہا کیا بات ہے تم جب بھاگ رہے ہو, گدھا بھاگ رہا ہے, کہا بس کیا بتائے خوراک کا اثر ہے, جب تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا خود ہی معتدل ہو جائیں گے دونوں, اور اگر تمہیں زیادہ تک, کہے کون سی خوراک ہے, کہا زیادہ اگر پریشانی ہے تو ایک خوراک باقی ہے وہ لگا کے دیکھ لو تم. تو شیطان جو ہے یہ بعض مرتبہ اچھی بات دکھاتا ہے, لیکن اس اچھائی کے اندر بھی, اس اچھائی کے اندر بھی دھوکہ ہوتا ہے, اور پھر یہ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اچھائی سے اچھائی کی طرح منتقل نہیں ہوتا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے کسی بزرگ سے بیعت, ہر سال حج پہ جانا, نفلی حج پہ حج, بزرگ سے ایک دن کہا کہ حضرت میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں, تو فرمایا کہ بھائی جہاں تم گھر پہ جس کے گھر جا رہے ہو گھر والے سے کوئی جان پہچان بھی ہے؟ اس نے بس سر نیچے کیا, رونے لگا. ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا یوں کرو تم حج کا زمانہ یہ 40 دن یہی رہ جاؤ. وہ وہی رہ گیا اپنی اصلاح کے لیے, اگلے سال دوبارہ حج پہ گیا. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب عالم یہ تھا, اب گھر والے سے جان پہچان تھی, اب کعبہ شریف کا نور ہی کچھ اور نظر آیا. تو اب شیخ سے کہنے لگا کہ حضرت کتنی دفعہ عمرے اور حج کے لیے حاضری ہوئی لیکن اس دفعہ کعبہ شریف نظر ہی کچھ اور آیا. فرمایا بات یہ تھی, پہلے تم گھر جاتے تھے, معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کردن زیارت خانہ ابوت, حج تو اس کا نام ہے کہ گھر کا چکر لگا لو, زیارت کر لو, لیکن حج رب البیت مردانہ ابوت, کہ ایک تو ہے بیت اللہ کا رب کرنا اور ایک ہے رب البیت کا رب کا طواف کرنا, ایک ہے بیت اللہ کا طواف اور ایک ہے بیت الرب کا طواف, یعنی ایک ہے کہ رب البیت کا طواف کہ جو گھر کا, اس گھر کا جو رب ہے اللہ ہے اس کا طواف. فرمائیے مردوں کا کام ہے. لہذا اس وقت کعبہ شریف کے انوارات ہی کچھ اور نظر. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کا زمانہ تھا, حج کے لیے پیسہ جمع کیا اور نفلی حج تھا, جانے کی تیاری تھی. تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو پڑوسی ہے, رات کا اندھیرا ہوا, وہ پڑوسی چپکے سے نکلا اور کچرا خانہ جہاں کچرا کنڈی اور کچرا جہاں پھینکا جاتا ہے وہاں جا رہا ہے. ان کو تجسس ہوا کہ رات میں کیا کرنے جا رہا ہے وہاں پہ. جب گیا تو دیکھا وہاں کچھ مردہ جانور تھے, چھری سے نکال کر اس کا گوشت نکال رہا ہے اور اس کو لے جا کے کاٹ کے لے جانا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی یہ حالت دیکھ کر عجیب حالت ہو گئی. وہ گیا تو آپ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے؟ تو رونے لگا وہ شخص. اس نے بتایا کہ میرے گھر میں کئی روز سے فاقے ہیں, تو آج حالت اضطراری ایسی ہوتی تھی, بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے, ہمارے حالات خراب, کئی روز سے فاقے, کچھ کھانے کو پیٹ میں نہیں گیا, تو اسی لیے یہ کام کیا. بس ان کی آہ نکلی. فرمایا اچھا ٹھہرو, ابھی رکو. گھر گئے, جتنا حج کا پیسہ تھا سب لے کر آ گئے اور وہ سب کا سب اس کے حوالے کر دے کہ لو اس سے ضرورت پوری کرو, اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رونے لگے کہ میں اپنے پڑوسی کی اس حالت سے بے خبر رہا. اس کے بعد اس سال حج کو لے گئے. جب لوگ حج کر کے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت ماشاءاللہ آپ کی طواف میں آپ سے ملاقات ہوئی, منا میں آپ سے زیارت ہوئی, آپ کو عرفات میں دیکھا, آپ کو مزدلفہ میں دیکھا, تمام مقامات مقدسہ پر آپ کی زیارت ہوئی, ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو حج پر گیا نہیں, خواب دیکھا تو خواب میں کسی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری طرف سے تیرے اس انفاق کو خرچ کرنے کو قبول کیا, تیری طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جس نے یہ سب حج کیا تیری طرف سے. تو کیا حج بھی ملا، حج بھی ملا اور وہ دین کا کام بھی ہوا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ نصیحت کی کہ نفلی حج کرنے والے اور نفلی عبادت کرنے والے وہ اس چیز کا اہتمام کریں، ایک تو اپنی اصلاح کی فکر ہو، پھر دوسرا مسائل سیکھیں. صرف یہ نہیں کام کہ حج کر کے اسکور بنائے جا رہے ہیں، اسکور بنائے جا رہے ہیں، یہ کام نہ کرے کہ ان سے کہے کہ وہ زمانہ کسی اپنی اصلاح کے لیے لگا لو، اپنی اصلاح کے لیے وہ وقت لگا لو، لیکن یہ نہیں کرتے. ایسے ایک صاحب بھی ہیں، انہوں نے حج کے لیے درخواست دی، اسی سال کی بات ہے، درخواست منظور نہیں ہوئی. میں نے پوچھا ایسے کہ کیا بات ہے، تو بتایا کہ حج کے لیے درخواست نہیں ہوئی. میں نے کہا اچھا، پھر تو آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے، اتنا پیسہ آپ لگا دے دین کے کام میں جو حج کے لیے جا رہے. کہنے لگے ابھی میں نے پیسہ دیا نہیں تھا، وہ کسی اور نے دیا تھا. میں نے کہا اچھا چلو، دینا تو تھا نا آپ کو، وہ بعد میں دینا تھا. میں نے کہا اچھا بعد میں دینا تھا تو یہ بھی بعد میں دے دیجئے گا، نیت تو کریں. کہا نہیں، وہ میں نے اپنے کچھ لوگوں سے مشورہ کرنا تھا، اس سے ان سے مشورہ بھی نہیں کیا. میں نے کہا مال آپ کا ہے یا ان کا ہے؟ کہنے لگا میرا ہے. میں نے کہا اچھا، حج کرنا تھا تو مشورہ بھی نہیں کیا، شیخ سے بھی نہیں پوچھا، کسی بڑے سے بھی نہیں پوچھا، اور جب آپ خرچ کرنے کی باری آ رہی ہے اب پوچھ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ میں مشورہ کر کے بتاؤں گا. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر سال نفلی حج. پچھلے سال کی ایک بات بتاتا ہوں، ایک خاندان عمرے کا ویزا، چونکہ اس زمانے میں ایک دو برس سے ایسا ہونے لگا نا کہ عمرے کا ویزا رمضان شریف میں مشکل ہو گیا، پچھلے سال ایک خاندان فی کس ایک ویزے کے لیے 2,00,000 روپے دینے کو تیار ہو گیا، جبکہ عام حالت میں وہ 25,000 سے 30,000 روپے ایسے کچھ لگتا ہے. اور گزشتہ رمضان کے ہم رمضان گزارے حرمین میں، اس کام کے لیے فی کس پر پرسن ایک آدمی کے لیے 2,00,000 روپے بھی دینے کو تیار ہو گئے، لیکن ان کا بہرحال کام نہیں ہوا، وہ نہیں گئے. کسی نے سمجھایا کہ چلو تم دینے کو تیار ہو گئے تھے، یہ پیسہ کسی دن کے کام میں لگا دو، مدارس ہیں، ضروریات ہیں، کتنی مساجد ہیں، کئی علاقوں میں مساجد کی ضرورت ہے، کہیں کنوؤں کی ضرورت ہے، کسی کی دوا کی ضرورت ہے، غریبوں کے علاج کے لیے. کتنے دین کے کام کرنے والے بیچارے، وہ اپنے دین کے کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، کسی سے سوال نہیں کرتے، ضرورت ہے. لیکن وہی بات ہے ہماری کہ میں نہ مانوں، اور نفلی کرنے کو تیار ہے. پھر میں نے پیشکش بھی کی، کچھ نہ صحیح، چلو آدھا ہی دے دو، آدھے پہ بھی نہیں مانتے. اور وہ زمانہ جو باہر گزارنا چاہتے ہیں، وہ زمانہ چلو کسی اپنی اصلاح کے لیے گزار لے، شیخ ہے کسی کو اپنا بڑا بنائے، دین سیکھے، مسائل سیکھے. لیکن یہی ہماری غفلت ہے کہ ہم لوگ اس چیز پر راضی نہیں ہوتے، یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم سب کام خرچ کرنا اور وہ سب اپنی ذات اور اپنے اس کے لیے، لیکن پھر دین پر خرچ کرنے پر راضی نہیں ہوتے. جبکہ ایسے ایسے کاموں کے لیے اب بھی اس سال بھی لوگ تیار ہیں کہ عمرے کا ویزا 1,50,000 روپے کا، ایک لاکھ بیس ہزار. مجھے آج ہی ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا، کہنے لگے کہ 1,20,000 عمرے کا ویزا کہ مجھے مل رہا ہے، کیا کروں. میں نے کہا بھائی اتنا پیسہ تم کام میں لگا دو، کسی اچھے کام میں، دین کے کام میں لگا دو، سمجھدار آدمی. تو نے کہا بس ٹھیک ہے، کہ یہ نہیں جوش کے بس میں جاؤں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان کبھی کبھی دینی کے کام میں لگاتا ہے، وہ کام دینی کا ہوتا ہے، دینی ہی عبادت ہے. مثلا نماز پڑھنے لگا دے گا کہ نفلے پڑھو، ادھر ماں بیمار ہے، بیوی کو دوا چاہیے، لیکن کبھی نہیں. یہی وہ دھوکے کی چیز ہے کہ جس سے وہ بعد میں وہ چیز نقصان پیدا ہوتا ہے ان چیزوں سے. اب دیکھیں ہم لوگوں کا حال کیا ہے، یہ جو موبائل کا جب سے فتنہ آیا، ہم موبائل پر باتیں کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، بس آدھا آدھا گھنٹہ باتیں کر رہے ہیں. وہ اچھا تھا جب پیکج نہیں تھے. اور پوچھے کوئی ایسی ضروری بات نہیں، لیکن چونکہ پیکج لے لیے بس گھنٹوں فون پہ بات، کہ بھائی ذکر، تلاوت، کوئی اور کام نہیں، واٹس ایپ، اس قسم کی چیزوں پہ وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، لیکن تلاوت کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، ذکر کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، کچھ مسائل پوچھ لوں، دین کا مسئلہ پوچھنے کی بات آئے، کوئی نہیں، کہ مولوی مفت کا مل جائے، سامنے مولوی مل جائے تو اس سے کوئی بات پوچھ لیں، نہیں، حالانکہ اجر زیادہ کہ پوچھنے کے لیے جائے مسئلہ. تو یہ ہے شیطانی دھوکے. تو ایک دشمن تو شیطان ہے، اور دوسرا جو داخلی دشمن ہے وہ نفس ہے. شیطان کبھی دوست نہیں ہو سکتا، لیکن جو نفس ہے یہ ایسا دشمن ہے کہ دوست بھی بن سکتا ہے. وہ کیسے؟ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے. اگر اللہ والوں سے اپنا تزکیہ کرا لے، ان کی صحبتوں میں رہے، تو اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے اس کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے. اور یہی پھر نفس تزکیے کی برکت سے اب عبادت میں معین اور مددگار بنتا ہے. یہ دشمن ہے، دو دشمن. ایک دشمن شیطان کبھی نہیں بردوست بن سکتا، جیسے اللہ تعالی نے کفار کے لیے فرما دیا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ ہرگز لن نفی تاکید کا ہے، لن نفی تاکید کا ہے کہ یہ یہود و نصارہ ہرگز تمہارے دوست نہیں بن سکتے، تمہیں لالی پاپ دکھائیں گے اور مختلف چیزیں دکھائیں گے، جہاں ان کا مطلب پڑے گا وہ تمہارے آگے پیچھے گھومیں گے، لیکن فرما دیا کہ یہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم انہی کے دین پر آ جاؤ، انہی جیسے ہو جاؤ، اس سے پہلے نہیں راضی ہوں گے تم سے. تو شیطان اور نفس، نفس کیا چیز ہے؟ نفس کی تعریف اور بھی ہے، لیکن ابھی حکیم الامت کی بات عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، طبیعت کی وہ رغبتیں اور طبیعت کی وہ خواہشات جس کی شریعت اجازت نہ دے وہ نفس ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات، کہ کوئی وسوسہ آئے تو کیسے معلوم ہو کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے. فرمایا وسوسہ ایک مرتبہ آیا چلا گیا، یہ شیطانی ہے، اور اگر وسوسہ بار بار آ رہا ہے یہ نفسانی ہے، کیونکہ شیطان مصروف ہے، وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے، اور جاتے جاتے کبھی نفس کو اپنا خلیفہ بنا کے چلا جاتا ہے، اپنا نائب. جو وسوسہ بار بار آئے، فرمایا وہ نفس کی طرف سے. اب اس مضمون کو ذہن میں آ گیا نا، اب آپ دیکھیے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ شیاطین اور سرکش جنات وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں. شیاطین اور شیاطین اور سرکش جن وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیاطین بند ہو گئے، اچھا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا رمضان شریف میں کیسی عبادت میں دل لگتا ہے. ایک رمضان شریف آتے ہی، آنے سے پہلے ہی بس ہر آدمی تیار کہ بھائی آج رمضان ہے، چلو بھائی پہلی نماز مغرب کا وقت ہے، مسجد میں جا کے پڑھیں گے، تراویح بھی ہوگی، لگا مساجد بھر جاتی ہے، تلاوت کا ذوق، ذکر کا ذوق. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آخری عشرہ جو کہ پورے رمضان شریف کا نچوڑ ہے، اور آخری عشرے کا نچوڑ شب قدر ہے. اب اس آخری عشرے میں مساجد بھی آباد ہوتی ہیں، اسی طرح بازار بھی اسی درجے میں آباد ہوتے، سارا رش آخری عشرے میں چلا جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اب ایک اشکال ہوتا ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ رمضان شریف ہے اور آخری عشرہ جو پورے یہاں تک کے تاک راتے وہ بھی بازاروں میں گزرتی ہے جبکہ لوٹنے کا موقع ہے. ابتدا میں تو عبادت میں بڑا دل لگتا ہے، پھر بعد میں نہیں لگتا. تو یہ سوال پیدا ہوتا نا کہ آخر کیوں. پھر ہم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رمضان شریف میں ہم گناہ کم کرتے ہیں اور غیر رمضان میں شیاطین بند ہوتے ہیں پھر بھی گناہ نہیں چھوٹتے، ایک سوال ہے نا کہ شیاطین تو بند ہو گئے پھر گناہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ میرے پیارے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی وجہ ہمارا نفس ہے، کیونکہ نفس کو جو ایک عادت پڑی ہوئی ہے، ایک چسکا لگا ہوا ہے گناہ کا، تو چونکہ اصلاح نہیں کرائی، اس گناہ کو چھوڑا نہیں، اس لیے رمضان شریف میں بھی وہی حرکت کرتا ہے. یہ وجہ ہے رمضان شریف میں بھی گناہ کرنے کی. وہی غیبت یہ جا رہا ہے. اور غیبت کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ غیبت جس طرح سے کسی کی برائی، کسی کے اندر کوئی برائی ہے اس کا تذکرہ کرنا اس کی غیر موجودگی میں غیبت ہے، اسی طریقے سے کسی آدمی میں کوئی عیب ہے، مثلا اس کی آنکھ میں کوئی خرابی ہے یا موٹا ہے یا بیچارے کی ٹانگ میں کوئی خرابی ہے، اب اس کی ایسے نقل اتارنا ہے جیسے آنکھ میں خرابی کہہ رہے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ بھی غیبت ہے اور گناہ کبیرہ آئے گی، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. کوئی بیچارہ ہکلاتا ہے، ہکلانے کی عادت ہے، یا کوئی بازوں کو کوئی ایک عجیب سی کوئی عادت ہوتی ہے، لوگ اسی عادت کے ذریعے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی بیچارے کی تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے وہ یہ کام کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھنا یہ بھی غیبت ہے، زبان سے حالانکہ کچھ نہیں کہا، اشارہ. یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی سی صوفی کا یا کوئی شخص ہے ذکر ہے نا، ارے وہی صوفی صاحب، ایک انداز ہوتا نا طنز کا خاص، تو یہ بھی غیبت ہے. اور رمضان شریف میں یہ گناہ ہم پھر بھی کر رہے ہوتے، بد نظری کی عادت ہے غیر رمضان میں، لہذا رمضان شریف میں بھی کر رہے. کیوں؟ نفس کو بری عادت پڑیں گے. اس لیے حضرت نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ باوجود شیاطین بند ہونے کے یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر ہم رمضان میں گناہ کیوں کرتے ہیں، فرمایا وہ نفس کی بری عادت کی وجہ سے، نفس کی اصلاح کرائی نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفس اسی بری عادت میں ابھی تک وہ کام کر رہا ہے. اور دوسرا سوال کہ ابتدا میں تو بڑی عبادت ہوتی ہے، ایک دم جوش آتا ہے، پھر اس کے بعد عبادت بھی ختم، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کی عادت نہیں ہوتی. لہذا کچھ دن عبادت کرتا ہے تھک جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ عبادت میں بھی حد اعتدال رکھے، اگرچہ رمضان شریف بھی آ گیا لیکن عبادت میں اعتدال رکھے. ایک آدمی جو بالکل ہی عبادت نہیں کرتا، جس کو عادت ہی نہیں ہے وہ ایک دم سے بڑھے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہذا ایسے عام مسلمان کے لیے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے لیے یہ ہے کہ تو رمضان شریف میں فرائض اور واجبات اور سنت موقعہ بھی کر لے تو بہت ہے یہ. اور جو لوگ ان نمازوں کے عادی ہیں ان کو چاہیے نوافل کا اہتمام کریں، آگے بڑھے تھوڑا سا، وہ آگے بڑھے تاکہ وہ عبادات کی عادت پیدا ہو. اس لیے حج کرنے والوں کو بھی بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ جب پانچ چھ مہینے پہلے سے، مہینوں پہلے سے جب درخواست جمع کرتے ہو اپنی عبادت کی عادت اسی وقت سے ڈالو، ورنہ اگر بیٹھنے کی عادت ڈالی تو پھر حرم شریف میں جا کر بیٹھے ہی رہیں گے جہاں عبادت کرنے کا وقت ہے، لیکن عادت ہوگی تو عبادت کریں گے نا، اس لیے عادت ڈالیں. جو بری عادت یہاں سے لے کر جائے گا وہاں بھی وہی کام کرے گا، مثلا دن کو سونا راتوں کو جاگنا، یہ بری عادت ہے ہماری. دادا وہی ہوتا ہے وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے کہ راتوں کو جاگنے کا، تو پھر یہ بھی دن کو راتوں کو رہے ادھر 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 رونقیں دیکھتے ہیں، اور پھر دن کو سوتے رہتے، تو یہ بری عادتیں ہیں. اس لیے اپنی عادت کو ابھی سے درست کریں. اب رہی بات کہ وہ نفس کی اصلاح کا مسئلہ، اس کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، چونکہ یہ نفس کی بری عادتیں چھوٹے گی، ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس بے شک امارہ بالسوء ہے. امارہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، امار نہیں ہے بلکہ امارۃن. کیوں؟ کیونکہ نفس مؤنث ہے. اس لیے بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ دیکھو جس کی لغت دھوکہ دیتی ہے اس کی حقیقت کتنی دھوکے باز ہوگی. اب نفس میں تائے تانیس کی کوئی علامت ہے؟ مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے نا، لیکن ہے مؤنث. تو جس کی لغت اتنی دھوکے باز ہے کہ نفس کو دیکھے تو سمجھے گا کہ مذکر ہے لیکن حقیقت میں وہ مؤنث ہے، تو جس کی لغت دھوکے باز ہے اس کی حقیقت کتنی دھوکے باز ہوگی. اس لیے تو فرمایا امارہ بالسوء ہے، امارۃن، ورنہ اگر مذکر ہوتا تو اللہ تعالیٰ مارون فرماتے نا، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب یا ایتھا یہ خود، ورنہ یا ایتھا النفس المطمئن ہوتا، مطمئنۃن یہ خود بھی صفت، وہ جو موصوف کی صفت لے کر آئے وہ مؤنث ہے. اس سے پتہ چلا نفس مؤنث ہے اور اس کو مذکر سمجھتے. اب رہی بات کہ جب نفس امارہ بالسوء کے معنی ہے بہت برائی کا حکم دینے والا، ہر برے کام کا کو کہتا ہے یہ، اچھے کام سے بھاگنا اور برے کام کی طرف بڑھنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا استثناء فرمایا، اللہ ما رحمہ ربی، لیکن ما، میرے شیخ فرماتے تھے علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ما یہاں پر ظرفیہ زمانیہ مصدریہ ہے. کیا مطلب؟ ای فی وقتی رحمتی ربی، فی سے ظرف ہو گیا، وقت سے زمان ہو گیا، اور رحمت کا، رحمہ کا جو مصدر ہے وہ رحمت ہے. ای فی وقتی رحمتی ربی، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس وقت انسان نفس کے شر سے بچتا ہے، ورنہ اس کا وار اتنا چپکے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا تکلنی لا نفسی طرفت عین، مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے، ایسے وار کرتا ہے. اب رہی بات وہ رحمت کہاں سے ملے گی، یہی وہ رحمت ہے جو صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے، کہ انسان اللہ والوں کی جب صحبت میں رہتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت ملتی ہے، اسی رحمت کی برکت سے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، رحمت کے سائے میں رہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ تدبیر کی اور یہ کام کیا کہ رمضان شریف کا زمانہ، اے میاں کیا کر رہے ہو، ہاں کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، رمضان شریف کا زمانہ خانقاہ میں گزارے، اپنے شیخ، کسی کا شیخ ہو تو شیخ کے پاس گزارے تاکہ اصلاح ہو، اور اصلاح کے ارادے سے رہے، کیونکہ اصلاح تو ایسی چیز ہوگی کہ اس میں کبھی ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوگی، اس میں تکیے نہیں لگائے جائیں گے کہ آئیے جناب اور کانچ والے گلاس میں پانی نہیں ملے گا اور دودھ پتی نہیں پلائی جائے گی کہ جی آم کا زمانہ ہے آم بھی نہیں کھلایا ہمیں، یہ مہمانداری نہیں ہوتی ہے، مہمانی نہیں ہوتی، بلکہ اصلاح تو سبحان اللہ، اصلاح تو اصلاح کے طریقے سے ہوتی ہے کہ جس میں شیخ ڈانٹے گا بھی، ڈپٹے گا بھی، کہے گا یہ نالائق کیا کر رہے ہو تم، ایسے اصلاح ہوگی. فرمایا جب وہ وقت رہے گا، اس وقت کو گزارے گا، تو ایک مدت تک وہ اس رحمت کے وقت میں گزارنے سے نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی جو بری عادتیں ہیں وہ اچھی عادتوں میں تبدیل ہوں گی. لہذا اس لیے کہا کہ جب خانقاہ میں رہے، ایسا نہیں کہ شیخ تو نماز پڑھ رہا ہے ادھر پیچھے مرید موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ چیز منتقل نہیں ہوگی. اس لیے کہا کہ اپنے نفس کی عادتوں کو بدلوائے، اور رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا زمانہ ہے، اور اگر جہاں لاوالے رہتے ہیں وہاں رہ جائے تو اب ڈبل رحمت ہو گئی، سبحان اللہ. اس لیے پھر اصلاح جلدی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر کا طرز رہا کہ رمضان شریف کا زمانہ گزارا، رمضان شریف کا زمانہ گزارا اپنے اکابر کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ گزارا. اور الحمدللہ یہ جو فقیر آپ سے گفتگو کر رہا ہے، الحمدللہ اس فقیر نے بھی اپنے شیخ کے ساتھ رمضان گزارا ہے 40 دن. چلا ویسے بھی لگایا غیر رمضان میں بھی، لیکن رمضان میں بھی لگایا الحمدللہ. اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں. ایسے نہیں کہہ رہا الحمدللہ، جو بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شیخ کے ساتھ وقت نہیں لگایا، مجلسوں میں تو آنا جانا رکھا لیکن شیخ کے پاس رہے نہیں، یہاں تک کہ شیخ کے ساتھ سفر پہ بھی گئے لیکن شیخ کے مقام پہ نہیں رہے وہ لوگ. اور مقام پہ رہنے کا فرق الگ ہے، جدا ہوتا ہے. سفر سے فائدہ اس کو ہوتا ہے جو ساتھ رہے، پہلے حضر میں رہے، وہ لوگ رہے نہیں، اس لیے ان کو نفع کامل نہیں ہوا. تو وہ اس سوال کا جواب بھی ہو گیا نا کہ جی رمضان شریف میں گناہ کیوں نہیں چھوٹتے، تو اس وجہ سے کہ نفس کو تو جو بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا، بد نظری کی، دوسرے گناہ کی، تو وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ عادتیں رمضان شریف میں بھی جاری رہتی ہیں. جیسے کچھ دن ہے، اب کچھ دن گناہ نہیں کرتا تو جیسے ایسا ہے جیسے نشہ نہ کیا، تھوڑی دیر میں نشہ زور بولتا ہے، زور لگاتا ہے، یہ بھی کرو یہ بھی کرو. تو اسی طرح سے ایک صاحب نے کہا، کہنے لگے کہ میں کچھ دن گناہ بد نظری نہیں کرتا تو اس کے بعد اتنا شدید تقاضا ہوتا ہے جب تک گناہ کر نہیں لو چین نہیں ملتا. میں نے کہا یہ چین نہیں ہے، یہ خود بے چینی ہے. جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا چین، یہ خود علامت ہے، یہ مثال ہے اس سانپ کی. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دائم اندر آپ کارے ماہی است، کہ ہمیشہ پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. دائم اندر آپ، دائمن پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. اور مار را باؤ کجا ہمرائی است، سانپ تھوڑی دیر کے لیے مچھلی پنا دکھائے گا، پانی میں تیرے گا کہ دیکھو میں بھی مچھلی ہوں، لیکن چونکہ مچھلی کا نہیں، پانی کا نہیں ہے وہ، اس لیے ٹھنڈک اس کی رگوں میں ٹھنڈا خون جمنے لگے گا، پھر وہ پانی سے باہر آ کر دھوپ میں سن باتھ لے گا، غسل آفتابی کرے گا. فرمایا اسی طرح سے بازے ہیں عبادت کرتے پھر چونکہ عبادت کی عادت رہی، اندر گناہ کا زہر پھیلا ہوا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہے کہ پھر شیخ موجود ہوگا تو باہر جا کر وہی گناہ کریں گے. کیوں؟ ابھی گناہ کا زہر اندر موجود ہے، شیخ کو بھی نکالنے نہیں دیتے. شیخ کہے کہ میں نکالوں، شیخ کی بھی نہیں مانتے. تو نتیجہ کیا ہے کہ پھر وہی سانپ رہتے ہیں. وہ میں نے کہا وہ جو عادت کہ گناہ کا بہت شدید ہونا یہ سانپ والی عادت ہے، اب اس سے چھٹکارا حاصل کرو، گناہ سے چھٹکارا حاصل کرو، پھر اس کے بعد گناہ نہ کر کے سکون ملے گا. ابھی جو گناہ کر کے سکون مل رہا ہے یہ علامت اس بات کی کہ شیطانیت اندر سوار ہے، کہ کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملتا. بات تو بتائیے، گناہ میں سکون، ये तो ऐसे ही कोई हीरोइन जी है नशे का आदि, कहते जी हर नशे से मुझे सुकून मिलता है, तो उसके इस सुकून को कोई सुकून तस्लीम करेगा? कोई सुकून दुनिया में कोई भी अकलमंद आदमी फहीम आदमी इसको सुकून नहीं तस्लीम करेगा। इसी तरह याद रखे, गुनाह से चैन हासिल करने वाला, गुनाहों से चैन हासिल करने वाला ये बहुत बड़ा अहमक है, यह अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है कि मुझको गुनाहों से चैन मिलेगा। अल्लाह ताला ने अपनी याद में चैन रखा और सुकून रखा, इसलिए नफ्स की आदत गुनाह की तकलीफ हो, यही तो असल चीज है। मोहब्बत के तकाजे ही तो यही है कि अगर गुनाह करने को दिल चाहे अल्लाह के लिए ना करे, कुछ दिन उस तकाजे को बर्दाश्त कर ले, बस जब वो जहर निकल जाएगा फिर गुनाह छोड़ के जो इसके दिल को सुकून मिलेगा, तो शेख को खिताब करके कहेगा, तूने मुझको क्या से क्या शौके फिरावा कर दिया, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना कर दिया। यही हो जाए कि रमजान शरीफ में भी यही हरकतें हमारी जारी है, तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि सुफिदति शयातीन व मरदतुल जिन, शयातीन और सरकश जिन्नात जकड़ दिए जाते। और अजीब आगे देखिए कितनी प्यारी बात है, वगुल्लिकत अबवाबुन नार, आग जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते, फलम युफ्ताह मिनहा बाब, और फिर वो दरवाजा उनमें से कोई खुलता नहीं है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की रहमत पर दलालत करता है। जहन्नम के दरवाजे बंद करवाना यानी अल्लाह ताला नहीं चाहते कि मेरे बंदे जहन्नम में जाए, इसलिए हुज्जत तमाम। और वफुतिहत अबवाबुल जन्ना, और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते, और फलम युगलक मिनहा बाब, और उनमें से फिर कोई दरवाजा बंद नहीं होता। अच्छा, जहन्नम के सात दरवाजे, लहा सब आतु अबवाब, कुरान पाक में 14वें पारे में जिक्र, और हदीस शरीफ में है कि जन्नत के 8 दरवाजे, जहन्नम के 7 है और जन्नत के 8 है। एक आलिम ने फरमाया कि क्यों, एक आलिम की बात को अर्ज कर रहा हूं, नकल कर रहा हूं मैं, फरमाया कि जहन्नम के 7 और जन्नत के 8 क्यों है, फरमाया ये अल्लाह ताला की रहमत पर दलालत करता है कि अल्लाह ताला ने जन्नत का एक दरवाजा ज्यादा रखा, पता चल बताए दे कि देखो हमारी रहमत हमारे गजब से ज्यादा है। सुभान अल्लाह, इसलिए जहन्नम के 7 और जन्नत के 8 दरवाजे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, पहली रात होते ही जहन्नम के दरवाजे बंद और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या मतलब, अल्लाह ताला चाहते हैं मेरे बंदे जन्नत में जाए, जहन्नम ना जाए, इसलिए दरवाजे ही बंद कर दिए। अब हुज्जत तमाम फरमा दी कि देखो मैं दरवाजे बंद कर रहा हूं, अपनी रहमत तुम पर खोल रहा हूं, कि दरवाजे बंद करना यहां एक रहमत और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देना दूसरी रहमत। और आगे फरमाए, वयुनादी मुनादिन, और निदा करने वाला पुकारने वाला पुकारता है, या बाग अल खैरी अकबिल व या बाग अल शर्री अकसर, कि खैर को चाहने वाले, खैर की रगबत वाले आगे बढ़, अच्छे आमाल कर, इबादात है, नेक आमाल है, जिक्र है, तिलावत है, सुन्नतों को सीख मसाइल पर अमल कर। और बुराई को चाहने वाले पीछे हट जा, गुनाहों को छोड़ दे, रमजान शरीफ का महीना अच्छा है, बदनजरी की आदत को छोड़ दे, जिस बुरी आदत, किसी नशे की आदत, चाहे वो नस्वारी क्यों ना हो, सिगरेट है, ये पान, ये सब चीजें बहुत सेहत के लिए मुजर है। अब किसी नशे की आदत है, अल्लाह के लिए अपनी जान पर रहम कर ले, गुनाह करते करते कब्र की मंजिल करीब आ रही है, क्या आलम है, कब तक इन बेहुदा हरकतों में हम लोग जिंदगी गुजारेंगे। लहदा या बागे शर्री अक्सर, बुराई की तरफ जाने वाले, बुराई की तरफ बढ़ने वाले, उसकी रगबत करने वाले पीछे हट जा, मत ये नाफरमानी के काम छोड़ दे, अल्लाह के लिए छोड़ दे। میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کتنی درد بھری بات فرماتے تھے. فرماتے تھے حضرت ایک دفعہ رونے لگے اور رو کر فرمانے لگے، اگر تم کو اختر کی جان پر رحم نہیں آتا تو اللہ کے لیے اپنی جان پر رحم کر لو. کتنی درد سے اور محبت سے تڑپ سے فرماتے تھے خدا کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو. ہائے افسوس حضرت والا کے اس درد کی قدر نہ کی. کتنی درد سے فرماتے تھے اور ایک دفعہ تو کیا بس درد بھرے اور آنکھوں میں روتے ہوئے حضرت نے فرمائی یہ بات کہ اگر تم کو اختر کی جان پر رحم نہیں آتا تو اللہ کے لیے اپنی جان پر رحم کر لو اور گناہوں کو چھوڑ دو. آگے فرمایا وللہ عتقاء من النار، اور اللہ تعالی کی طرف سے جہنم سے ایک ایک رات میں اللہ تعالی کتنے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں. ایک ایک رات میں یہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس رات میں جس رات میں ندا بھی ہوتی ہے، دروازے بند اور ندا ہوتی ہے، پکارنے والا پکارتا ہے کہ نیکی کی طرف بڑھنے والے اور آگے بڑھ اور گناہ سے بچنے والے ہٹ جا پیچھے. فرمایا اسی رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا نجات دلاتے ہیں. اور پھر آگے کتنی پیاری بات فرمائے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وذالک کل لیلہ. سبحان اللہ، یہ رحمت کی نوازشات، یہ رحمت کی نوازشات ہر رات میں ہوتی ہے، ہر رات میں. رمضان شریف کا پورا مہینہ نوازشات، عنایات، مہربانیاں، رحمتیں رحمتیں، ہر رات میں یہ تماشا کہ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں. بندہ ادھر توبہ کرتا ہے، اللہ سے گڑگڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے روتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. بس آج 26 تاریخ نا، آج 26 تاریخ شعبان کی، بس دو چار دن رہ گئے اللہ تعالیٰ یہ مبارک گھڑیاں ہیں 2-3 دن، لیکن انتظار نہ کریں. دیکھیے عید آنے والی ہوتی ہے، جوڑا پہلے سے جلوا لیتا ہے، درزی کو کہتا ہے یار 3 دن پہلے ہی دے دو تاکہ میں اس کو، تم کوئی میلا کچیلا ہوگا تو میں اس کو دھو کے استری کر کے ٹانگ کے رکھ دوں گا. تو انتظار نہ کرے کہ وہ رات آئے گی، ابھی ہم مانگ لیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں بخش دیجئے، وہ گھڑی آ رہی ہے، تاکہ اس وقت سے پہلے ہم غسل کر کے تیار ہو جائے، رمضان شریف ہوتے ہی اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش میں نہانا شروع کرتے ہیں. جس گناہ کی عادت ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ دیں. میں اپنے نفس سے بھی خطاب کر رہا ہوں، اور میں بھی اس چیز کا بہت محتاج ہوں، واللہ سچ عرض کرتا ہوں بہت محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ میری بھی بری عادتوں کو، ہم سب کی بری عادتوں کو ہم سے چھڑوا دے، چاہے وہ جان سے متعلق ہو، نگاہوں سے متعلق ہو، کوئی بری عادت ہو، گناہ کی کسی عادت میں ہو، مالی کوئی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہمیں بچائے اور ہماری اچھے اخلاق نصیب فرمائے. ہمارے دل میں تکبر، حسد، کینہ، ریا، دکھاوا، اس قسم کے بھی جو برے اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے. اور کسی گناہ کی عادت، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، داڑھی چھوٹی کرنا، نہ رکھنا، بڑی بڑی مونچھیں رکھنا، نماز نہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ ان تمام بری عادتوں سے ہمیں بچائے. اور خوب اس رمضان شریف کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بس اپنی رحمت، اپنی دوستی کے لیے مقدر فرما دے، اور اپنی اصلاح کے لیے روئے. رمضان شریف کی عبادتوں میں سے خاص عبادت دعا مانگنا بھی ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں. اس لیے قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جس رکوع میں رمضان کا ذکر کیا، اسی کے بیچ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب آپ بتائیے رمضان کے مسائل، رمضان کی بات چل رہی ہے، دعا کا کیا ذکر؟ تو پتہ چلا کہ خاص کوئی دخل ہے، اور وہ دخل لاغر روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حاملین عرش ملائکہ، عرش اٹھانے فرشتے والے فرشتوں کی تسبیحات کو، ان کی تسبیح یہی ہوتی ہے کہ تم میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو. سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، ورنہ ان مقرر فرشتوں کو کیوں فرماتے کہ تم آمین بولو؟ بہانہ ہے یہ بہانہ. اس لیے دعائیں مانگے. رمضان شریف دعاؤں کے مانگنے کا زمانہ ہے. مانگے دعائیں, خوب مانگے. دیکھو نا دنیا کی بھی ہمیں ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ مخلوق پر نظر رکھے کہ فلاں اللہ دے دے فلاں دے دے, اللہ سے مانگے اپنی ضرورتوں کو, دنیا کی بھی اور دین کی بھی, اسی سے اللہ مالک سے مانگے. اور شیخ بھی یہی سکھاتا ہے. شیخ کی کوئی بندگی تھوڑی ہے کہ اس کو کوئی سجدہ تھوڑی کرنا ہے. وہ بھی یہ دکھائے گا اچھے اعمال کرو, نیک کام کرو, نیک کاموں میں لگو, دعائیں مانگو, گڑگڑاؤ, اپنی اصلاح کے لیے رو. ہم بھی روئیں, تم بھی رو, اپنے ماں باپ کے لیے جو مرحومین ہو چکے ان کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اولادوں کے لیے, دوستوں کے لیے دعائیں مانگے, اپنے لیے بھی خوب دعائیں مانگے. بس اتنی مانگے, اتنا مانگے کہ مل جائے. بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان مبارک گھڑیوں کو ہمارے لیے برکتوں والا فرمائے, رحمتوں والا فرمائے, عظمتوں والا, اور اپنے کرم سے اس کی قدر کی مجھ کو بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, تمام مسلمانوں کو. اور ہم نے ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ میں نے ہر گناہ کو چھوڑنا ہے. یہ نیت کر لیں کہ چھوڑنا ہے. اب اس میں اللہ سے مدد مانگے. اللہ میں ارادہ کر رہا ہوں, آپ اسے مراد آباد تک پہنچا دیجیے. ارادہ میرا اور مراد آباد تک پہنچانا آپ کا. کیا ہے ارادہ؟ یہ کہ بس میں بیٹھوں ٹاور جانا ہے. 4L میں بیٹھے گا نہیں تو ٹاور پہنچے گا کیا؟ 4L میں یا چنگچی میں بیٹھے تو صحیح, تو جا کر بیٹھ جائے, پھر ڈرائیور کا کام ہے. بس ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ میں پہنچ گیا, میں مانگ لیا, گڑ گڑا رہا ہوں, بس آپ اپنے کرم سے مجھے مراد آباد تک پہنچا دیجئے, میری ہر بری عادت کو معاف فرما دیجئے, میری ہر بری عادت کی اصلاح فرما دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. اے اللہ میں سفر سے آیا ہوں, تھکا ہوا ہوں, مریض بھی ہوں, اور یا اللہ اپنے یہاں اس مجلس میں مریض بیٹھے ہیں, بوڑھے بیٹھے ہیں, بچے بھی ہیں, خواتین بھی سن رہی ہے, بوڑھے بھی سن رہے ہیں, میری والدہ بھی سن رہی ہے. یا اللہ آپ سے درخواست ہے, اتنی کمزوریوں کی لاج رکھ لیجئے, ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے, یا اللہ معاف فرما دیجئے. جو سفید بال نکل آیا, یا اللہ ہم تو گناہ کرتے کرتے بے شرمی کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں, یا اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے, اس بے حیائی, بے شرمی, بے ادبی, گناہ والی زندگی سے ہمیں بچا لیجئے, مدد فرما دیجئے. یا اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے. یا اللہ ہم مریض ہیں, کمزور ہیں, یا اللہ تعالیٰ مدد پر بھیج دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے دست و بازو کو شیطان سے, نفس سے لڑنے میں لگایا, یا اللہ ہمیشہ چت ہوئے, یا اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ چت ہو گیا, ہمیشہ انہوں نے ہمیں پچھاڑ دیا. ہزاروں دفعہ, لاکھوں دفعہ, دسیوں دفعہ ہم نے توبہ کی, ہر دفعہ توڑ دیا. یا اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے, قبر کی منزل قریب آ رہی ہے, یا اللہ رسوائی سے بچا, یا اللہ رسوائی سے بچا, یا اللہ رسوائی سے بچا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس رمضان کو ہمارے لیے مقدر فرما. اسی گھڑی, جس گھڑی میں ابھی ہم آپ سے مانگ رہے ہیں, اسی گھڑی یا اللہ ہمیں مراد آباد تک پہنچا دیجئے, ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے, اپنی دوستی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن فرما دیجئے, گناہوں کے جو خیالات, گناہوں کے تقاضے, یا اللہ ان کو مغلوب فرما دیجئے, اپنی محبت کو غالب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی مدد بھیج دیجئے, اپنی مدد بھیج دیجئے. یا اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما دیجئے, یا اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما دیجئے, یا اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما دیجئے. معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ معاف فرما, مغفرت بے حساب فرما. اس رمضان شریف کے یا اللہ اعمال عبادات کا ذوق و شوق عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا کی بہت ضروریات ہیں, بہت چیزیں ہیں, بہت ضرورتیں ہیں. یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, ہماری دنیا کی ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری دنیا کی ضروریات کو پورا فرما, مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا, ہمارے دل کو مخلوق سے مشغول ہونے سے بچا. ہم آپ کے ہیں, آپ ہی کے بن کر رہے ہیں. ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, اہل مخلوص کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, جملہ اہل حاجت کے حاجت روائی فرما. بہت سارے دوستوں نے, عورتوں نے, مسلمانوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے. یا اللہ سب کی جملہ جائز حاجتوں کو یا اللہ پورا فرما, ان کی بیچاروں کی جس کی جو مشکل ہے اس میں مدد فرما. فضل فرما یا اللہ 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 فضل فرما, دعاؤں کو قبول فرما قبول فرما قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, صلى الله على النبي الكريم ورحمتك يا ارحم الراحمين.